aleyhissalatü vesselam bize etti. Hatta hususi salavat.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Euzu billahi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ظهور إمام زمانه کے لیے بلند آواز صلوات ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صلوات بارگاہ رب العزت میں دعا ہے پروردگار عالم تمام مؤمنین کی ان عزاداریوں کو مظلوم کربلا کی یاد میں مجالس میں شرکت کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے جتنے بھی مومنین جس اعتبار سے ان مجالس میں حصہ لے رہے ہیں پروردگار ان کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ ایام انسان کی توفیقات کی اضافے کے ایام ہیں بارگاہ خدا میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مظلوم کربلا کے طفیل ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے عزیزان گرامی آج 4 محرم الحرام کی رات کو گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے جہاد کے موضوع سے متعلق کچھ عرائض آپ خدمت میں پیش کی ہیں اور آج بھی اپنی گفتگو کو اسی موضوع پہ جاری رکھوں گا عرض یہ کیا تھا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو جہاد کا مذہب ہے اور جہاد کے بغیر اسلام ایک بے روح جسم ہے اگر اس سے جہاد کو نکال لیا جائے یہ اسی طرح ہے جیسے انسانی جسم سے اس کی جان کو نکال لیا جائے اور پھر جہاد کی اقسام کو بیان کیا کہ جہاد کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے. اور چونکہ جہاد اکبر ایک بہت بڑا حصہ ہے اسلام میں، اس کا اور انسانی زندگی کی تربیت اور تزکیے میں اس کا بہت زیادہ کردار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان ایام میں ایک دو دنوں میں میں اس سے متعلق گفتگو کروں، تاکہ یہ نقطہ ہم سب کے لیے روشن ہو جائے اور ہم جہاد اکبر کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو جائیں. اور پھر جو شخص جہاد اکبر سے آشنا ہو جائے، جہاد اکبر کی معرفت رکھتا ہو اور جہاد اکبر کے اس جہاد سے اسلحے سے لیس ہو جائے، تو یہ مجاہد کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوتا ہے. پھر یہ مجاہد بہترین طریقے سے اپنے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. جس کو دشمن کی شناخت کروا دی جائے، جس کو اپنے دوست کی شناخت کروا دی جائے، جسے بتا دیا جائے تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے، جنگ کے لیے کون سے اسلوب اختیار کرنے چاہیے، جنگ کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس کو استعمال کرنا چاہیے، اگر ایک مجاہد کو ان تمام طریقوں کا پتہ چل جائے تو وہ آسانی سے جنگ کر سکتا ہے، آسانی سے جہاد کر سکتا ہے. تو جہاد اکبر سے متعلق گزشتہ دنوں میں آپ حضرات خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاد اکبر سے مراد یہ ہو کہ ایک بڑا لشکر تیار کر لیا جائے اور کسی بڑے دشمن، خارجی دشمن کے مقابلے میں انسان قیام کے لیے نکلے، بلکہ جہاد اکبر سے مراد انسان کے قریب موجود اس کا دشمن، اس کے باطن میں اس کا دشمن، یا اس کا وہ دشمن کہ جو اس کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دشمن کہ جو اس کی جان لیوا ہے، وہ دشمن کہ جو اس کے روح اور ایمان پہ حملہ کرتا ہے. ایک دشمن ہے جو انسان کے جسم اور اس کی جان پہ حملہ کرتا ہے، ایک وہ دشمن ہے جو انسان کے روح اور ایمان پہ حملہ کرتا ہے. روح اور ایمان پہ حملہ کرنے والا حقیقت میں ایسی چیز ہم سے چھین کر لے جاتا ہے کہ جو کبھی واپس آنے والی نہیں ہوتی ہے. انسان کے جسم پہ اگر حملہ ہو جائے، اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو ضائع ہو جائے تو بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. انسان کی زندگی کے مختلف مراحل موجود ہیں، اس میں اگر رمک باقی رہے تو زندہ رہے گا. اور اگر اس سے یہ جان لے بھی لی جائے، فرض کر لیتے ہیں کہ اگر جسم سے جان نکل گئی تو بھی اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک پہلو ختم ہوا اور دوسری زندگی کا پہلو کھل گیا ہے. مرنے والا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دیتا ہے، یا اگر اس سے جان لے لی گئی، کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو قتل کرنے کے بعد بھی باب تو ختم نہیں ہو گیا، چیپٹر تو بند نہیں ہو گیا، اب تو ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو گیا ہے، ایک نئی دنیا کا آغاز ہو گیا ہے، پھر بھی اس کو کس بات کی پریشانی ہے؟ زندگی تو اس کی ختم نہیں ہوئی ہے، زندگی اس دنیا کی ختم ہوئی ہے، ایک دنیا کی زندگی شروع ہوئی ہے. مرنے سے ایک اور نئی دنیا شروع ہوتی ہے کہ جس کے متعلق ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت ہمارا انجام نہیں ہے، بلکہ موت ایک نیا آغاز ہے. موت ایک نئے آغاز کا نام ہے. اس آغاز کے لیے اگر ایک انسان کو بشارت دے دی جائے، آج یہ دنیا، اس دنیا کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، ہاں البتہ اگلی دنیا کی مشکلات شروع ہو گئی ہیں، تو عزیزان گرامی، لیکن اگر کسی سے اس کی روح کو چھین لیا جائے، یا اس کے روح کے بازو کو ختم کر دیا جائے، یا اس کے روح پہ اتنے زخم لگا دیے جائیں کہ یہ روح مجروح ہو جائے، تو یہ مجروح روح جو ہے یہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. یہ اس دنیا میں ایسی مشکلات اس میں پیدا ہو جائیں گی کہ پھر دوبارہ ان زخموں کا مندمل ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جہاد اکبر کو بخوبی سمجھا جائے، اور ہر مجاہد اپنی زندگی میں جہاد اصغر سے پہلے، قبل اس کے کہ وہ خارجی جہاد میں جائے، اس کے لیے ضروری ہے وہ جہاد اکبر میں مسلح ہو جائے اور ہر اسلحے سے لیس ہو جائے، تاکہ وہ اپنی تربیتی زندگی میں بہترین قدم اٹھا سکے. اور جو مجاہد جہاد اکبر کے ساتھ مسلح ہو جاتا ہے، جہاد اکبر سے آشنا ہے، ایسا مجاہد امیر المؤمنین کے ساتھ قدم اٹھا سکتا ہے. علی ابن ابی طالب کی فوج میں شریک ہونا، اس عظیم ذات کی فوج میں شریک ہونا کہ جو کائنات کی شجاع ترین ہستی ہے، جس کی شجاعت نے کچھ ایسا لوہا منوایا ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی جوان ہے ہی نہیں ہے، اس نے جوان مردی میں کچھ ایسا لوہا منا لیا ہے، تو آیا یہ جوان مردی حقیقت میں تلوار چلانے کی جوان مردی ہے؟ نہیں، امیر المومنین کی سب سے بڑی جوان مردی تلوار چلانا نہیں ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی جوان مردی جہاد اکبر میں کامیابی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کل سورہ یوسف کی ایک آیت کو مختصراً عرض کیا تھا، آج اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ آپ حضرات سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ خلاق کائنات اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وما أُبَرِّئُ نفسی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ قصہ بڑا سبق آموز ہے، اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور والدین کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے جوانوں کو جوانی کے زمانے میں سورہ یوسف سے آشنا کریں، اور خواتین کے لیے بچیوں کو سورہ مریم پڑھ کے سنائی جائے، ان کو سورہ مریم کے ساتھ تربیت کی جائے، اس لیے کہ وہ یہ دونوں اپنے اپنے کردار سے آشنا ہوں۔ اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو کردار سے آشنا کیا جائے، اگر ان کے سامنے سیرت رکھی جائے تو وہ جو ابھی جوانی کے ابتدائی ایام گزار رہا ہے، اس کو اگر جوانی کا ایک اسوہ مل جائے، جوانی کا نمونہ مل جائے، تو یقیناً یہ بہترین عمل کر سکتا ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ قرار دے سکتا ہے، نمونہ عمل بنا سکتا ہے۔ اگر ایک بوڑھا اس کو بیٹھ کے نصیحت کرنے لگے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہے گا کہ اس کا تو وقت گزر چکا ہے، اپنا وقت گزار چکا ہے، اب ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہوتا ہے نا، اکثر جوان یہ کہتے ہیں کہ اپنا تو زمانہ گزار چکے، اب یہ بزرگ ہم نکلے ہیں کہ ہمیں نصیحت کریں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ بہرحال اپنے زمانے میں یہ کیا کرتے رہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے اگر ایک جوان کا قصہ پیش کیا جائے، جوان کے کردار کو پیش کیا جائے، تو یقیناً وہ اس کو اپنے لیے اسوہ عمل قرار دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ آپ سورہ یوسف کو اپنے جوانوں کے لیے پڑھیں، اور ان کو کہیں کہ وہ اس کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کریں، اس قصے سے آشنا ہوں۔ اور آج تو الحمدللہ خدا متعال نے ایسی سہولتیں فراہم کر دی ہیں کہ سورہ یوسف ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن ہی سے پڑھیں، بلکہ ہماری اسلامی مملکت نے انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ انہوں نے یوسف فلم بنا دی، تاکہ لوگ آسانی سے، چونکہ آج کل تو ہماری نظریں وہ ٹیلی ویژن سے ہٹتی نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول لیے ہوئے ایک چینل کو تبدیل کیا پھر دوسرے کو بدل لیا، جب بھی فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کا کوئی مشغلہ تو انسان کے پاس ہونا ہی چاہیے، کچھ تو کرنا چاہیے، تو اس کچھ کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ایک کے بعد ایک چینل بدلتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے چینل تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، انہوں نے بھی بے بہا بنا دیے، یا ہم کہتے ہیں بے شمار، تو انہوں نے بے شمار چینل بنا دیے، لعنت بے شمار۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم کبھی فلمیں بھی دیکھنا چاہیں، بچوں کو کچھ سکھانا چاہیں، تو آج کل ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہیں، خدا متعال نے ایسی چیزیں ہمیں فراہم کر دی ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ اگر میڈیا اور ٹیلی ویژن یا موویز انسان کی زندگی پہ افیکٹو ہو سکتی ہیں، کہ یقیناً ہو سکتی ہیں، ایک کردار ہے، اس کردار کے ذریعے ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو اگر ان کو دکھانا بھی چاہیں تو ایسی سالم چیزیں ان کے سامنے پیش کریں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یا تو ان کی نظریں بند کر دیں یا ٹیلی ویژن بند کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ بچوں کی آنکھوں کو بند کیا جا سکتا ہے، نہ آج کے زمانے میں ان کو ان وسائل سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وسائل دینا چاہتے ہیں تو سالم وسائل دیں۔ جیسے فرض کریں آپ نے جب گھر بنایا تو گھر بناتے ہوئے آپ نے ہر قسم کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے کہیں پہ شیشہ لگایا ہے، کہیں پہ آپ نے ونڈوز لگائی ہیں، اور کہیں پہ آپ نے ڈور لگایا، اور کہیں پہ ہوا فلٹر ہونے کے لیے آپ نے پنکھے لگائے ہیں، تاکہ گھر کی فضا بہترین فضا ہو سکے, اس میں باہر سے آنے والی ہوا بھی اندر آ سکے, اندر سے جو گندی ہوا ہے وہ بھی باہر جا سکے. تو عزیزان گرامی, اگر گھر کے اس ماحول کو, اس ظاہری فضا کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے سارا اہتمام کر لیا ہے, تو ہم ٹیلی ویژن کو کیوں کر فلٹر نہیں کر سکتے ہیں؟ تاکہ گھر سے گندی فضا نکل جائے اور باہر سے اچھی فضا آتی رہے, اچھی ہوا اندر داخل ہو. جیسے ظاہری ہوا کی ہمیں ضرورت ہے, ویسے مانوی ہوا کی ضرورت ہے. مانوی ہوا بھی ایسی فراہم کریں کہ جو فلٹر ہو کر آپ تک پہنچے, ہر قسم کی ہوا نہیں لیں. اس لیے کہ ہر قسم کی جب انسان ہوا لیتا ہے تو یہ انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو سورہ یوسف کی اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا کے نرغے میں قرار پائے, ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہوئے کہ ایک خاتون نے دھوکہ دینا چاہا, اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی یہ برگزیدہ ہستیاں, چاہے بچپن کے زمانے میں ہوں یا جوانی کے زمانے میں ہوں یا بڑھاپے کے زمانے میں ہو, ہر زمانے میں اللہ کی مدد کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, اور جہاں پر شہوات امنڈ کرا رہی ہوں وہاں پر اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت اپنے نفس کی طرف نگاہ کی. بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اب مومن ہیں, نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں, تو مسجد بھی آنا جانا ہے, تنظیم میں بھی ہم نے نام لکھوا لیا, تو اب تو بہرحال مسئلہ حل ہے, متقی پرہیزگار, اب ہمیں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نفس سے بخوبی واقف ہیں کہ نفس انسان کو کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے, لہذا یہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی, میں اس نفس سے بری و ذمہ نہیں ہوں, نفس میری کمین میں موجود ہے. قرآن کریم نے تین نفوس کے متعلق تذکرہ کیا. ایک یہ نفس کے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے, فرمایا ان النفس لامارتم بالسوء, کہ نفس جو ہے وہ حقیقت میں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے, حکم دیتا ہے. اس کو علماء نے کہا نفس امارہ. یہ کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے جس کو کتابوں والوں نے یا علماء نے بنایا, پرانی اصطلاح ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, آپ نے اکثر اوقات یہ کلمہ سنا ہوگا نفس امارہ. تو اگر پوچھے یہ کہاں سے آیا تو کہیں یہ قرآن کریم میں ہے, سورہ یوسف میں ہے. سورہ یوسف نفس امارہ کا تذکرہ کرتی ہے. اس کی تعریف کو عرض کروں گا. دوسرا جس نفس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ نفس لوامہ ہے. سورہ قیامت, سورہ قیامت کی جو قیامت کا تذکرہ کرتی ہے, فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اللہ کی ذات اس دن کی بزرگی اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کی قسم اٹھاتی, لا اقسم بیوم القیامہ, ہمیں اس کی عظمت کا پتہ نہیں ہے, ہم نہیں جانتے ہیں, لیکن قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دن اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ کی ذات اس کی قسم اٹھاتی ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور پھر فرمایا میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسرا جس نفس کا تذکرہ کیا ہے وہ نفس لوامہ ہے, اس کو بھی عرض کروں گا. تیسرا نفس جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے سورہ فجر میں, فرمایا یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس نفس کا نام نفس مطمئنہ ہے. پس تین قسم کے نفوس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے. ایک نفس امارہ کا، ایک نفس لوامہ کا، ایک نفس مطمئنہ کا. اب آئیے پہلے جس آیت کو آج عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں خلا کی کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. پیغمبر معصوم ضرور ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہے، لیکن معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ مجبور نہیں ہے، مختار ہے. فرشتہ بھی معصوم ہے، نبی بھی معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، امام بھی معصوم ہے. امام اور فرشتے میں فرق یہ ہے کہ فرشتہ معصوم ہے، مجبور ہے، لیکن نبی اور امام معصوم ہے، مختار ہے. مختار اس اعتبار سے ہے کہ اس کا نفس، نفس امارہ اس کے ساتھ موجود ہے، اور ان کا کمال بھی یہی ہے کہ نفس امارہ کے ہوتے ہوئے اپنے نفس امارہ پہ کچھ اس طرح سے تسلط رکھتے ہیں کہ اس جہاد اکبر میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو عزیزان گرامی، جب یہ کہا کہ میں نفس سے بری نہیں ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت کو بیان کیا. ان النفس الامارۃ بالسوء، ایک نفس ہے انسان میں جو سرکش ہے، ایک نفس ہے جو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک وہ نفس ہے جس میں طغیانی پائی جاتی ہے، ایک وہ نفس ہے کہ جو ہر وقت اس کو ظلمت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تاریکیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس میں وحشی گری پائی جاتی ہے، اس نفس میں حیوانیت پائی جاتی ہے. یہ نفس ہمیشہ طغیان کی طرف سوچ رہا ہے. اگر انسان کو اسی نفس امارہ کے ساتھ کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسا وحشی ہوگا کہ ویسا کوئی درندہ اس دنیا میں نہیں ہوگا. یہ درندہ صفت انسان ہوگا، یہ ہر شے کو چیر پھاڑ سکتا ہے، یہ ہر شے کا سر کاٹ سکتا ہے، یہ ہر حیا کو کراس کر سکتا ہے، یہ تمام سرحدوں کو، یہ چاہتا ہے دنیا کی تمام عورتوں کو دیکھے، ساری عورتوں کے ساتھ اس کا رشتہ ہو، یہ چاہتا ہے دنیا کی تمام مملکتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے. اس کا جی یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ساری دنیا سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دی جائے تو پھر بھی یہ راضی ہونے والا نہیں. نفس امارہ سرکش. یہ کسی زمانے میں، یہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے نا، آپ حضرات بھی سارے ظاہر سے بات آپ نے مشاہدہ کیا، صدام سرکش ہو گیا تھا. سرکش ہو گیا تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس نے سرکشی کچھ اس طرح سے کرنا شروع کی کہ اس نے پہلے تو اپنے ملک میں کسی نے ایک آدمی کو چھوڑا نہیں، جس کا جی چاہا اس کا سر قلم کیا، جس کا جی چاہا اس کو دیواروں میں چن دیا، کسی کو زندانوں میں پھینک دیا، حوضے بند ہو گئے، نیک اعمال ملک میں ہونا ختم ہو گئے، زیارتیں بند ہو گئیں، لوگوں کا مقامات مقدسہ پہ جانا ختم ہو گیا. پھر ملک سے فارغ ہوا اس نے ساتھ ہمسائے ملک پہ حملہ کر دیا، ایک ملک سے فارغ ہوا دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا. یعنی اگر سرکش ہو جائے انسان تو اس کے لیے کوئی سرحد نہیں رہ جاتی، کوئی حدود باقی نہیں رہ جاتی، پھر نہ وہ اپنے گھر کا ہے بلکہ ہر گھر میں تجاوز کر سکتا ہے، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر انسان کی حدود میں تجاوز کر سکتا ہے، ہر انسان کی حیثیت سے کھیل سکتا ہے، ہر انسان کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ہے نفس امارہ. جتنی دیر تک اس نفس امارہ کے لیے کوئی لگام موجود نہ ہو تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ غیبت کرے، برائیاں کرتا رہے، دیر تک بیٹھ کے تہمتیں لگاتا رہے، عیاشی کرتا رہے، راتوں بھر موویاں دیکھے، دیکھتا رہے، کیا فرق پڑے گا؟ تو اس کو لگام کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھوڑے کو اگر آپ آزاد چھوڑ دیں ایک مرتبہ, اور وہ بھی وحشی گھوڑا ہو, سرکش گھوڑا ہو, پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے, تو کتنے لوگوں کو رستے میں مارتا پھرے گا, اپنے پاؤں کے ساتھ مارتا چلا جائے گا, پاؤں کے نیچے رونتا چلا جائے گا. لہذا کہا گیا کہ اس کو لگام ڈالو اور اس کی لگام کو کسی کے ہاتھ میں دے دو. اگر گھوڑے کی لگام کسی کے ہاتھ میں موجود نہ ہو تو سرکش گھوڑا ہر ایک کو قتل کر سکتا ہے, ہر ایک پہ تجاوز کر سکتا ہے. تو نفس امارہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے, اسے لگام کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی, خلاق کائنات نے اس نفس امارہ کے لیے دو ایسی چیزیں کہ جن کو لگام بنا کے بھیجا ہے, اس لیے کہ لگام دو ہاتھوں میں ہونی چاہیے اور دو قسم کی لگام. اگر ایک ہی قسم کی لگام ہو تو ایک لگام سے کبھی کسی کو مہار نہیں کیا جا سکتا ہے. مہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دو قسم کی چیزیں موجود ہوں جن سے ایک سرکش گھوڑے کو مہار کیا جا سکے. ایک طرف ایمان کو رکھ دیا ہے, ایک طرف عقل کو رکھ دیا ہے. اگر صرف عقل ہوتی اور انسان کو اس کی عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو انسان کی عقل محدود ہے, انسان کی عقل غلط فیصلے کرتی ہے. یہ جو بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں اپنے آپ, انٹلیکچوئل دانشوار ہو گئے ہیں, اب ان کو نبی اور رسول کی بھی کوئی فکر نہیں. ابھی سمجھتے ہیں ہم تو سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. خدا متعال نے انسان کو محدود عقل دی ہے. اس محدود عقل کے ساتھ انسان اس ذات تک اگر پہنچنا چاہے تو یقیناً اس محدود عقل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ممکن ہے اس محدود عقل کے ساتھ ایک ایسا بت بنا لے کہ جس کی پوجا کرنے لگے. لہذا اسی محدود عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے, اس محدود عقل کو کسی طرف سے راہبری کی ضرورت ہے, کسی راہبر و رہنما کی ضرورت ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی عقل کو اپنا راہبر مان لیا ہوا ہے, یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں. علم حاصل کر لیے اور سمجھ رہے ہیں بس سب کچھ, یونیورسٹی میں کچھ سال گزار لیے, ڈاکٹر بن گیا تو کہا سب بس اب تو بہرحال پوری دنیا کے متعلق علم جانتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. اسے واہی کی ضرورت ہے. عقل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واہی نازل کی. واہی کا ذریعہ عقل سے بالا تر ہے. ما فوق کے عقل کا نام واہی ہے, یعنی جہاں پر میرے شعور کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے واہی کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پر انسانی شعور نہیں پہنچ سکتا ہے, لہذا واہی کو غیب کہا گیا. غیب وہ شے ہے کہ جس تک میری عقل نہیں پہنچ سکتی ہے. میں اگر چاہوں اپنی عقل سے غیب تک پہنچوں تو نہیں پہنچ سکتا ہوں. ہاں البتہ میں غیب کو درک کر سکتا ہوں, غیب موجود ہے, اس لیے کہ خلاق کائنات نے جس عقل کو اس انسان کی ذات میں رکھا ہے اس عقل کو بھی غیب رکھا ہے. خود عقل بھی غیب ہے. جو خود غیب ہے وہ غیب کا اعتراف ضرور رکھتی ہے, لیکن اس غیب تک پہنچنے کے لیے اسے ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر واہی نازل ہو. پس نفس امارہ کو مہار دینے کے لیے ایک عقل کا ہونا ضروری ہے, ایک واہی کا ہونا ضروری ہے. ایک عقل کا ہونا ضروری ہے, ایک ایمان کا ہونا ضروری ہے. یہ دونوں مل جائیں تو اس سرکش گھوڑے کو مہار دے سکتے ہیں. پھر یہ گھوڑا اپنے میزان کے ساتھ چلتا ہے, پھر جس روڈ پہ اس کو آپ لے کر چلنا چاہیں اسی طرف جائے گا. یہ جتنے جذبات انسان میں پائے جاتے ہیں یہ برے جذبات نہیں ہیں. خلاق کائنات نے انسان میں اگر شہوت رکھی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہے, کسی سبب سے رکھی ہے. شہوت سرکشی کے لیے نہیں رکھی ہے, شہوت صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے رکھی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گھوڑے کو بنایا گیا ہے تو گھوڑے کو سرکشی کے لیے نہیں بنایا گیا, گھوڑے کو ایک ضرورت کے لیے بنایا گیا, سواری کے لیے بنایا گیا تاکہ لوگ اس پہ سوار ہو سکیں. ہمارے یہاں تو خیر ایک گھوڑے کے ذریعے کئی لوگ سوار ہوتے ہیں, وہاں پر تو ایک گھوڑے پہ ایک آدمی تھوڑے سوار ہوتا ہے, وہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانچ سات آدمی ایک ہی گھوڑے پہ. آج کل تو ختم ہو گیا, کسی زمانے میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ہی گھوڑے سے کتنا استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو گھوڑا بہرحال یہ نفس انسانی, اس کو مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس میں جتنی بھی قوتیں خدا کے کائنات میں رکھی ہے, غضب رکھا ہے, شہوت رکھی ہے, اس غضب اور شہوت کو بغیر وجہ کے نہیں رکھا ہے. کوئی ایسا مقام ضرور ہے کہ جہاں پر غضب کی ضرورت ہے, ایسے وہ مقامات ہیں جہاں پر شہوت کی ضرورت ہے. لیکن شہوت کو دو چیزوں کی مہار کی ضرورت ہے, ایک عقل کی مہار کی ضرورت ہے اور ایک ایمان کی مہار کی ضرورت ہے. یہ دو لگام اگر اس شہوت کے لیے مل جائیں تو انسان اس شہوت سے بہترین استفادہ کرتا ہے. اگر یہ دونوں لگامیں غضب کو مل جائیں تو کبھی یہ غضب کچھ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں, مرحب کے مقابلے میں, انتر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر امیر المومنین یہ کہتے ہیں اگر تو باہر نہیں آنا چاہتا ہے تو میں خود قلعے کے اندر وارد ہو جاؤں گا. اور یہی وہ غضب سبب بنتا ہے کہ امیر المومنین اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر کچھ اس طرح سے پھینکتے ہیں کہ کائنات میں یہ تاریخ بن جاتی ہے. غضب کا صحیح استعمال دشمن کے مقابلے میں, دوستوں کے مقابلے میں نہیں ہے, اپنے مومنین کے مقابلے میں نہیں ہے. لیکن وہ جو غضب کا استعمال دشمن کے مقابلے میں نہیں کرتے, وہ اس غضب کو دوستوں کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ تاریخ میں بھی ایسے سورمے موجود تھے کہ جو جنگ سے تو بھاگ کر آ جاتے تھے لیکن شہروں میں تلواریں نکال کر پھرتے تھے. اس طرف سے پیغمبر کی ریلت ہوئی, انہوں نے کہا کہ کسی کی زبان نہیں کھلی چاہیے. اب گزشتہ جنگوں میں تو یہ نظر نہیں آتے تھے لیکن اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ بہادر بن گئے. جو ان کے پاس لشکر آ جائے, اگر ان کے پاس فوج آ جائے, اقتدار آ جائے, تو پھر یہ نفس جو سرکش نفس ہے یہ غضب سے برے طریقے سے استفادہ کرتے ہیں, پھر یہ ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں, کشور کشائی بھی کرتے ہیں, پھر بڑے بہادر بن جاتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ جہاں پہ ان کی جان پہ بن رہی ہو تو وہاں پر ان کی بہادری ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر تنہا وہ ذات کہ جو تنہائی میں پیغمبر کی دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. تو عزیزان گرامی, ہم نے دیکھا کہ اس نفس میں, نفس امارہ میں دو قوتیں موجود ہیں, ایک غضب ہے, ایک شہوت ہے. اس غضب اور شہوت کو اگر صحیح استعمال کیا جائے, ایمان کے سائے میں استعمال کیا جائے, تو انسان ایمان کے مدارج کو طے کر سکتا ہے. انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کو اپنی مہار میں رکھے, اس کو سرکش نہ بننے دے. اس کے سرکش نہ بننے کے لیے ہمیں اسوہ کی ضرورت ہے, ایک نمونے کی ضرورت ہے. دوسرا جس شے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف سے رحم و کرم کی ضرورت ہے. لہذا حضرت یوسف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان نفس, یہاں پر بڑی تاکیدیں موجود ہیں. ایک کہا ان نفس لامارۃن بالسوء, چار قسم کی تاکیدوں کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. تحقیق یہ نفس, ان نفس بھی مخصوص نفس, لامارۃن یہ لام بھی تاکید کا ہے, یہ حکم دینے والا ہے, بالسوء برائی کی طرف, گناہ کی طرف. یعنی خدا متعال نے یقین کے ساتھ کہہ دیا ایسا نہیں ہے, اگر اس کو نہ سمجھو گے, اگر اس کی معرفت حاصل نہیں کرو گے, اپنے دشمن سے آشنا نہیں ہوگے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات
کہ جو نفس انسانی سے بخوبی واقف ہستی ہے، وہ جو معرفت نفس رکھنے والی ذات ہے، وہ جس کو پیغمبر نے کہا باب العلم ہے، وہ ہستی جو نفس کے متعلق واقف ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اعدا عدوک نفسک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ تو یہ لامارۃ بالسوء، یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے بچو۔ لیکن پھر حضرت یوسف بعد میں کہتے ہیں الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ کی ذات کسی پہ رحم کرے۔ جب انسان اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، بسا اوقات یہ جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں زندگی میں، نیکی کرنے لگتے ہیں، اچھے کام کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہاں پہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی مرض جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے وہ خود پسندی ہے۔ انسان سمجھ لگتا ہے کہ اب تو بہرحال وہ اتنی نیکیاں کر چکا ہے، جیسے کل یہ عرض کیا تھا کہ وہاں پہ عباس اور شیبہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ ہم پانی پلاتے تھے، ہاں اجعلتم سقاية الحاج، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، دوسرے یہ فخر کر رہے تھے کہ ہم نے تو کعبے کی بنیاد رکھی۔ تو اب کبھی بنیاد رکھنے والا بانی فخر کر کے اپنے سارے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، کبھی پانی پلانے والا اپنے پانی پلانے پہ فخر کر کے اپنے سارے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاخرہ کر رہے ہوں، تو قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا افتخار کیوں کرتے ہیں کہ جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ انسان کو اس خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس خود پسندی سے نکلنے کے لیے ہمیشہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ ہم بغیر خدا کے کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ جتنے نیک عمل بھی انجام دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں بھی خدا کی توفیق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو خدا کی توفیق کے ساتھ ہے، انفاق کرتے ہیں خدا کی توفیق کے ساتھ ہے۔ کوئی عمل خیر جب انسان انجام دے لے تو بجائے فخر کرنے کے بارگاہ خدا میں جھک جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ لہٰذا ہمارے علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں انسان کو ہر سجدہ شکر پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ شکر کے بعد اگر فخر پیدا ہو جائے تو یہی گمراہی کا سبب ہے۔ یہ بڑا ظریف رستہ ہے، یہ بڑا دقیق رستہ ہے، یہ بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ نفس امارہ سے آشنائی حقیقت میں تلوار پہ چلنے کے برابر ہے، بال کے برابر چلنے کے برابر ہے۔ وہ جو پل صراط کا سنتے ہیں نا، یہ قصہ سنتے ہیں، ہم اکثر اوقات اس کو سمجھتے ہیں یہ آئندہ پل صراط کا کہا گیا ہے، کبھی ہوگا نہیں، یہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، یہ اسی دنیا میں موجود ہے۔ یعنی یہ جو انسان اس دنیا میں عمل خیر کرنے کے بعد، سجدہ شکر کرنے کے بعد، اب فخر میں مبتلا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، کھڑا ہوا، اکڑ کے کھڑا ہوا، یہیں سے گمراہی پیدا ہوگی۔ لہذا کہا گیا سجدہ شکر کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کر، اے خدا تو نے مجھے سجدہ شکر کی توفیق دے دی، اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا تو میں یہ عمل بھی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ یہ نفس امارہ ہمیشہ جنگ کے لیے آمادہ ہے، یہ مجاہد کو فتح کرنے کے چکر میں ہے۔ یاد رکھو سرکش جو ہے اس کی کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی کو لے لے۔ وہ مختلف مقامات پہ جا رہا ہے، مختلف ملکوں پہ حملے کر رہا ہے، ملکوں کو آکوپائی کر رہا ہے، کہتا یہ ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اصل میں اس کا دعویٰ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم تو بہرحال آپ کے دوست ہیں، دوست بھی کمین میں بیٹھے ہوئے دوست ہیں، لیکن ایسے دوست ہیں کہ جو پراپرٹیز کو قبضے میں لیتے ہیں، دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ جس استعمار کو ہم خارج میں دیکھتے ہیں، یہی استعمار انسان کے باطن میں بھی موجود ہے. یہ ہر آن ہماری پراپرٹی کو قبضہ کرنے کے چکر. پراپرٹی ہمارے پاس کون سی ہے؟ ہمارے مکان پہ قبضہ کرنے کے چکر میں نہیں ہے، ہمارے مال پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ نفس ہمارا جس شے کو قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری روح ہے، ہمارا باطن ہے، ہماری حیثیت ہے، ہماری ذات ہے، ہماری حقیقت ہے. اور جس کی حقیقت پہ قبضہ ہو جائے، جس کی روح قابض ہو جائے، یہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ انسان سرکش ہو جائے گا، یہ انسان ظالم ہو جائے گا، یہ متکبر بن جائے گا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. دوسرے نفس سے متعلق آج گفتگو شروع کرتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ اس کو اختتام کروں گا، اور اگر خدا نے چاہا تو اگلے 5 دنوں میں جہاد اصغر سے متعلق گفتگو کروں گا. دوسرا نفس جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایک بہت بڑی نعمت جو خدا متعال نے انسان کی اس جان میں رکھ دی ہے، ایک نفس جو رکھا ہے وہ ملامت کرنے والا نفس. گناہ کرنے کے بعد ایک ضمیر ہے کہ جو انسان کو پھر دوبارہ ریمائنڈ کراتا ہے، یہ جس کو آپ لوگ سیلف کانشیس کہتے ہیں. یہ اکثر اوقات انسان کو پشیمان کرتا ہے. ابھی ہم نے دعائے کمیل پڑھی ہے، دعائے کمیل میں مولا کائنات بارگاہ خدا میں یہ کہتے ہیں، ولم تو نفسی و تجرأت بجہلی و سکنت الى قدیم ذکر کلی و منک علیہ. اے خدا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں نے جرأت کی ہے اپنی جہالت کے ساتھ. یعنی جب انسان نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے، نفس امارہ نے اس کو دھوکہ دے دیا، اور نفس امارہ کے اس دھوکے کی وجہ سے انسان نے عمل انجام دیا، کوئی برا کام کیا، تو یہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ گیا. ہم استعمال کرتے ہیں نا، صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھولا نہیں کہتے. یہ نفس لوامہ حقیقت میں ہمیں شام کو واپس لوٹانے کے چکر میں، اس کا یہ جی چاہ رہا ہے کہ یہ زیادہ دور جانے نہ پائے، اس کو جلدی ریمائنڈ کرو. یہ مددگار ہے، یہ ہمارا معاون ہے، یہ نفس اسسٹنٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی اچھا دوست جب دیکھے کہ بھائی یہ میرا دوست تو دن بدن دور چلا جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، اب اس کو ہمدردی ہوئی، محبت ہوئی، اٹھے، اٹھ کر آ کر کہا، بھائی عزیز، میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن حالت بری ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر واپس پلٹ آئیں تو ابھی موقع ہے، پھر اس کے بعد وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. تو مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا بہترین دوست وہ ہے کہ جو مجھے آ کر میرے عیوب بتائے. افضل اصدقائی من اہدا الى عیوبی، میرا بہترین دوست، یا یہ کہا حب و اصدقائی، ان دونوں میں سے میرا محبوب دوست وہ ہے، اہدا الى عیوبی، جو مجھے میرے عیوب بتا دے، میرے نقائص بتا دے.
لیکن ہم تو اکثر اوقات ایسے دوستوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. کبھی کسی نے کرٹیسائز کیا تو اسی کو دشمن سمجھ دیا, پریشان ہو گئے, بھائی آج تو میں اس کے پاس بیٹھا تھا, اس نے تو ساری میری برائیاں بیان کر دی, کوئی اچھی بات تو کی ہی نہیں. عزیزان گرامی, جو آدمی کبھی آ کر آپ کے عیوب کو بتائے تو وہ آئینہ ہے. یہ آئینہ ہے نا, آئینے کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو حقیقت بتاتا ہے. لیکن جو شخص آئینے کا کام کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حقیقت بتائے, اچھائی بھی بتائے برائی بھی بتائے. اگر آئینہ صرف ایک کام کرے, صرف برائیوں کو بتائے, تو یہ آئینہ صحیح آئینہ نہیں, یہ صرف عیبوں کو دیکھتا ہے. آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ برائی ہو اس جگہ کو دکھاتا ہے. چہرے کو دکھایا, بڑا خوبصورت کھلا ہوا چہرہ ہے اور اس پہ ایک سپاٹ ہے, ایک تل لگا ہوا ہے, اسی اتنے ہی تل کو دکھائے گا, اس سے زیادہ بڑا چڑھا کر بھی پیش نہیں کرے گا, ایگزیجریشن نہیں کرتا ہے, اس کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرتا ہے. ہاں البتہ وہ چہرے جو وہ جو آئینے شیونگ کے لیے ہوتے ہیں نا, مخصوص آئینے شیونگ کے لیے, وہ البتہ کبھی بالوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں. اس کا کام اصل میں چہرہ دکھانا نہیں ہے, اس کا کام حقیقت میں شیو کرنے کے لیے استعمال ہونا ہے. آپ ایسے آئینے کو رکھیں کہ جو چہرہ دکھائے. صلوات پڑھ لیں ہم حضرات. جیسے خارج میں یہ دوست موجود ہے, خلا کے کائنات نے انسان کے باطن میں ایک دوست رکھا ہے, اور یہ باطنی دوست بڑا اچھا دوست ہے. یہ زندگی میں مختلف مقامات پر اس نے ہمیں فائدہ پہنچایا. ہم نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا, مدتوں گمراہ ہو گئے, کہیں کام وام جاب میں مشغول ہو گئے, کسی دن ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا شروع کیا تو نفس لوامہ نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ نے مسجد چھوڑ دی, یہ کیسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے, چلو واپس مسجد. بس اس کی یہ اتنی کال ہمیں پھر دوبارہ مسجد میں لے آتی. ہم سال بھر سید الشہداء کو بھلا دیتے ہیں, سال بھر ہم نے مجالس میں شرکت نہ کی. ایک مرتبہ جب ایام عاشورہ آئے, محرم آیا, تو اس نفس لوامہ نے کہا کل مظلوم کربلا کے سامنے کیسے چہرہ دکھاؤ گے, کل سید الشہداء کے سامنے کیسے پیش ہو جاؤ گے, اٹھو مجلس میں چلو. یہ نفس لوامہ نے مدد کی ہماری, اس نے پھر دوبارہ ہمیں مظلوم کی اس صف میں لا کے بٹھا دیا. عزادارو, یہ نفس لوامہ بہت مقامات پر ہماری مدد کرتا ہے. کبھی اگر کچھ دنوں کے لیے نماز قضا ہونے لگے تو یہ نفس لوامہ ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, اے عزیز یہ کیا ہو گیا, تو نے زندگی میں کچھ ایسے گناہ کر لیے کہ تجھ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ملامت کرتا ہے. اس ریمائنڈر کو ہمیشہ بیدار رکھیں, اس دوست کو ہمیشہ آگاہ رکھیں, اس دوست کی دوستی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں, نفس لوامہ کو ہمیشہ بیدار رکھیں. عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس لوامہ ایک دن ہمیں یہ کہے اب یہ میری سننے والا نہیں, اب اس کی سرکشی بہت بڑھ چکی ہے, اب اس کے لیے مصیبت امام حسین سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عاشور آئے نہ آئے, چاند محرم کا طلوع ہو نہ ہو, اس کے لیے کوئی فرق نہیں. لوگ کہتے پھریں مظلوم کربلا نے کربلا کی سرزمین پہ بڑی قربانی دے دی ہے, اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو نفس ہمیں رلاتا ہے, ایک نفس ہمیں رلاتا ہے, ہماری آنکھوں میں آنسو آتے, یہ نفس مطمئنہ کا کام ہے. ایک نفس ہے کہ جو ہمیں اطمینان دیتا ہے, ایک نفس ہے کہ جو ہماری منازل کو بلند کرنا چاہتا ہے. یہ اشکوں کا سرمایہ بڑا عظیم سرمایہ ہے عزاداروں.
لہٰذا پیغمبر اکرم اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں میری بیٹی قیامت کے دن ہر آنکھ کی ریا کرے گی، ہر آنکھ روئے گی، لیکن میری بیٹی جو ہمارے غم میں آنسو بہائے گا بروز قیامت اس کی آنکھ کی ریا نہیں کرے گی، بروز قیامت خدا متعال اس آنکھ کو کچھ اس طرح کی شفا دے دے گا کہ یہ آنکھ ہنس رہی ہوگی، مسکرا رہی ہوگی، اس لیے کہ اس آنکھ نے نفس مطمئنہ پہ عمل کیا ہے، یہ آنکھ زندگی میں قرآن دیکھتی تھی، یہ آنکھ زندگی میں اہل بیت کی زیارت کرتی تھی، یہ آنکھ زندگی میں تشنا تھی کب وہ دن آئے گا جس دن میں زمانے کے امام کی زیارت کر. کیا وہ آنکھ بھی آنکھ ہے جو اپنے دل میں تمنا ہی زیارت نہیں رکھتی؟ اس آنکھ کا بھی کیا فائدہ کہ جو آنکھ معصوم کی زیارت کے لیے مشتاق نہ ہو؟ دن گزرتے چلے جائیں، دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھیں، لیکن زمانے کے امام کو دیکھنے کی تمنا نہ ہو، شوق دل میں بیدار نہ ہو کہ میں زمانے کے امام کو دیکھوں. دیکھیں ان تمناؤں کو دعاؤں بیان کیا ہے، یہ دعائے لطبہ جو ہم فجر جمعہ کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں متا ترانا ونراک، کب وہ دن آئے گا کہ جس دن ہم آپ کو دیکھ سکیں گے. یہ آنکھوں میں اشتیاق ہونا ضروری ہے عزاداروں، اپنے دل میں یہ شوق رکھو اے کاش یہ آنکھیں اس وقت تک زندہ رہیں جب تک زمانے کے امام کا ظہور ہو. یہ آنکھیں جب قرآن کی طرف دیکھتی ہیں تو ان آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور یہی وہ آنکھیں ہیں جب مظلوم کربلا کے غم میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، جتنے آنسو نکلتے چلے جاتے ہیں اتنا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی منزلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جب مظلوم کربلا کے اس غم سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مصیبت ایسی دی جو مصیبت ہمیں اطمینان کی طرف لے جاتی ہے، ایسی مصیبت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ایسی مصیبت کے بعد بھی شکر ادا کرنا چاہیے. عزاداروں کربلا کی سرزمین میں بڑے جانباز آئے جنہوں نے اپنی جان کو ابا عبداللہ الحسین پہ نچھاور کیا ہے، لیکن ایک وہ جس نے انسانیت کو حریت کا سبق سکھایا ہے، آزادی کا سبق سکھایا ہے، شرف کا سبق سکھایا ہے، اس کے نفس لوامہ نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کہا اے حر ذرا سوچو تو صحیح، ایک طرف خیمہ حسین ہے، ایک طرف خیمہ یزید ہے، ایک طرف لشکر موجود ہے، ایک طرف ایک تن و تنہا ہے، کچھ اس کے ساتھ ساتھی ہیں، لیکن پھر اس کا نفس لوامہ ہی کہہ رہا تھا اے حر ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، جنت کی طرف جانا چاہتے ہو یا جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو؟ نفس لوامہ نے اس کو ملامت کرنا شروع کی، کل تو نے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا. عزاداروں ہم اس عزاداری میں صرف حر پہ آنسو بہانے نہیں آتے، ذرا سوچیں کہیں ایسا نہ ہو ہم نے بھی کبھی حسین کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ابا عبداللہ الحسین کی لگام میں ہاتھ ڈال کے مولا کو ان کے رستے سے ہٹانا چاہتے ہوں، کہیں ابا عبداللہ الحسین نے ہمیں مخاطب ہو کر کہا ہو تیری ماں تجھ پر گریا کرے. عزاداروں ممکن ہے بسا اوقات یہ نفس اتنا سرکش ہو جائے، اتنا سرکش ہو جائے تو سید الشہداء ہمیں کہیں تیری ماں تجھ پر گریا کرے. اے عزاداروں ذرا سوچا کرو، کبھی سوچا کرو، ہم مصائب میں صرف قصے دورانے نہیں آتے ہیں، یہ کردار ہیں. لیکن اس زمانے میں جب حر کے سامنے میرے مولا نے کہہ دیا نا اے حر تیری ماں تجھ پر روئے، تو حر چونکہ زہرا کی معرفت رکھتے تھے, بی بی کی معرفت رکھتے تھے, کبھی اگر انسان معرفت میں اتنا بلند ہو جائے کہ اپنے امام کی بارگاہ میں یہ کہہ دے کہ تو نے تو میری ماں کے متعلق کہا ہے لیکن تیری ماں کا مقام کیسا مقام ہے کہ تیری ماں کے متعلق میں ایسا کلمہ ادا نہیں کر سکتا ہوں. اگر کبھی کسی نے زہرا کی عظمت کا اتنا خیال رکھا عزاداروں, تو خلاق کائنات اس کو حر بنا دیتا ہے. یہ عظمت زہرا کا مقام تھا, یہ معرفت زہرا کا مقام تھا. چاہتے ہو کہ اس دنیا میں حر زندگی بسر کرو, چاہتے ہو رائے حر پہ عمل کرو, تو میں نسخہ بتاتا ہوں. زہرا کی عزت کا خیال رکھو, عظمت زہرا کا خیال رکھو. کہیں ایسا نہ ہو زہرا کے دروازے پہ حملہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو زہرا کے گھر پہ کبھی آگ لے کر چلے جاؤ. عزاداروں, کبھی ہم زہرا کے حق کو غصب نہ کریں. زندگی میں حق کے زہرا کو غصب نہ کرو, مال زہرا کو نہ کھاؤ. اس لیے کہ زہرا کا مال کھاؤ گے تو پھر حر نہیں رہ جاؤ گے, پھر آزاد زندگی بسر نہیں کرو گے. جب حر کو میرے مولا نے یہ کلمہ کہا تو حر نے عزت زہرا کا خیال رکھا, تو خلاق کائنات نے کہہ دیا کہ اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر تو آج آزاد ہو گیا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہی وجہ ہے شب عاشور ایک تلاطم ہے, ایک پریشانی میں ہے, ایک اضطراب میں ہے. اور عزاداروں جب شب عاشور آ جائے نا, یہ کچھ دنوں کے بعد یہ رات آنے والی ہے, جب یہ رات آ جائے تو اس رات کو حر کی طرح رات گزارو. حر کی طرح ذرا اپنے آپ کو اس کے کردار میں ڈھال کے سوچنے کی کوشش کرو, کیا میں حسین کی راہ پہ چل رہا ہوں یا خیمہ یزید کی طرف حرکت کر رہا ہوں. اپنے لیے دونوں رستے اپنے سامنے رکھو. حر نے جب رات کو سوچا, نفس لوامہ نے اسے کہا اٹھو اپنے مولا کی بارگاہ میں چلو. عزاداروں یہ صبح عاشور کو اپنے ہاتھوں کو باندھ کے, حقیقت میں اس نے ہاتھوں کو باندھا نہیں, آج آزاد کر دیا اپنے آپ کو. اس نے کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو اسیر کیا ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کے آزاد ہو جائے, ہمیشہ کی آزادی خرید لے. اب یہ چلتے ہیں, آتے ہیں بارگاہ مولا میں. اس طرف سے جب حسین نے آتے ہوئے دیکھا ہے نا حر کو, تو عزاداروں جب کوئی تنہا رہ جائے نا, جب جس کا کوئی باقی نہ رہ جائے, جو تھوڑی دیر کے بعد یہ کہنے والا تھا حل من ناصر ینصرنی, جس کے بچے العطش العطش کی صدایں بلند کر رہے تھے نا, اس حسین نے جب دور سے حر کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ دور سے کہہ دیا اے عباس, جا کر حر کو کہہ دو حر خوش آمدید, آؤ ہمارے خیمے کی طرف آ رہے ہو. اے عزاداروں اس عزاداری سے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو کہ کبھی میرے مولا حسین آپ کا استقبال کرے, کہیں آ ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے. جب عزاداری یہ حسین کی طرف آ رہے ہو نا, تو کبھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ مولا حسین ہی کہے میری عزاداری میں آنے والے خوش آمدید. آ تو ہم پہ گریہ کرنے کے لیے آیا ہے, تجھ پر ہمارا سلام ہو. آ تو ہماری عزاداری میں آیا ہے, ہمارا تجھ پر سلام ہو. اے عزادارو حسین کے سلام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. عزادارو اس عالم میں ہو رہتے ہیں, آ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا ہے, کچھ عجیب جملہ کہا ہے, مولا کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ اے عزادارو وہ ہستی کہ جو صفات الہی کی حامل ہے, حسین صفات الہی کی حامل ہے, اللہ کے متعلق یہ کہا گیا کہ تواب الرحیم ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, امام مجسمہ صفات الہی ہے. جو ہی یہ کلمہ سنا تو
تو میرے مولا نے کہہ دیا حر جو جب سے تو نے ارادہ کیا تھا نا اس وقت ذات پروردگار نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے. اے آزادارو مجلس حر میں آ کر بارگاہ الہی میں کہا کرو ہم جب گھر سے نکلے تھے ارادہ توبہ کر لی تھی, گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے پروردگار, تو تواب الرحیم ہے, ہماری توبہ کو قبول کر لے. اے جب حر کی توبہ قبول ہو گئی, اے آزادارو جب گھوڑے سے اتر رہے تھے, اے میرے مولا جلدی سے آئے, آ کر حر کے سر پہ کھڑے ہو کر سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ بوسا دیتے ہیں میرے مولا. اے میرے مولا جب حر کے پیشانی پہ بوسا دیتے ہیں نا تو میرے مولا حسین نے کیا کہا, میرے مولا یہ کہتے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ, آج تو کامیاب ہو گیا ہے حر, ابھی آنکھوں میں آخری رمک باقی تھے. تو آزادارو ایک مرتبہ حر نے میرے مولا حسین کی طرف نگاہ کی, جب آخری سانس نکل رہے تھے تو میرے مولا نے ایک رومال نکالا, بعض علماء ہی کہتے ہیں رومال نکال کر میرے مولا نے پیشانی پہ باندھنا شروع کیا, کہا یہ رومال اس لیے باندھ رہا ہوں میری ماں آئے گی تیری شفاعت کرے گی, آ کر کہے گی میرے بیٹے کا ساتھی آ گیا ہے, حامی آ گیا ہے, ناصر آ گیا ہے, تو نے میری مدد کی ہے نا, میں نے تیری ضمانت فراہم کر دی ہے, اے تیری پیشانی پہ وہ رومال باندھ رہا ہوں جو میری ماں کی امانت تھی. اے آزادارو اے اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ مولا آ کر کہے آ میرے آزادار میں تیری پیشانی پہ وہ رومال باندھتا ہوں تاکہ قیامت کے دن سرخ رو ہو جائے. جب زہرا کے سامنے آئے تو زہرا یہ کہہ دے میرا آزادارا, اے میرے آزادار, اے میرے بچے پہ آزاداری کرنے والے, آ میں تیری شفاعت کرتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین,
یا حسین, یا حسین, یا حسین.